السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج ہے اکتوبر 2012 کی 4 تاریخ. تو آج میں آپ حضرات سے تزکیہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن اب میں تزکیہ کے بارے میں انشاءاللہ کل کہوں گا. ایسا ہوا کہ آج کا جو صبح کا اخبار آیا ہے اس میں ایک صاحب کے انتقال کی خبر ہے, تو ان سے میرا تعلق تھا تو بہت سی یادیں آ گئیں, اس لیے میں اسی پہ بولنا چاہتا ہوں. یہ جماعت اسلامی کے رکن تھے, سابق امیر جماعت بھی تھے, یہ شورا کے رکن تھے, جماعت اسلامی کے اہم اعضاء میں شمار کے تھے. تو جب میں رامپور میں تھا جماعت اسلامی کے شعبہ تقسیم التعلیم میں, تو اس زمانے میں یہ بھی وہاں تھے. وہاں یہ ساہوی درسگاہ کے طالب علم تھے, یہ مجھ سے چھوٹے تھے. تو بارہ ان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور یہ بہت ذہین آدمی تھے اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, یعنی فلاسفی میں ایم اے کیا, پھر فلاسفی میں ڈاکٹریٹ کیا, پھر وہ عرب کی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, پھر علی گڑھ میں پروفیسر تھے. اب وہ عرصے سے بیمار چل رہے تھے اور کل حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ذہین ہونے کے ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو میں, کہ آزادی کے بعد مولا امین حسن عیسائی چلے گئے پاکستان, اور وہاں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے, وہ یہاں بھی وابستہ. تو ایک بار وہ آئے اپنے وطن اعظم گڑھ میں, بمہور ایک گاؤں ہے وہاں پر, تو ان سے ملنے کے لیے میں, ڈاکٹر عبدالحق انصاری اور ڈاکٹر نجات اللہ, ہم تین آدمی گئے, یعنی اعظم گڑھ شہر سے بمہور گئے. وہاں کچھ کلو میٹر کے فاصلے پر ہے وہ گاؤں. تو ملاقات کے بعد, باتیں سننے کے بعد, مولانا امین حسن عیسائی نے ایک رمال دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نجات اللہ کوئک مائنڈ ہے اور عبدالحق ڈیپ مائنڈ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں, یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو خیر, بات کو جب میرا جماعت اسلامی سے اختلاف ہوا, میں جب الگ ہونے والا تھا, آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جماعت اسلامی سے ایک لخت الگ نہیں ہوا تھا, کئی برس تک باتیں ہوتی رہیں, اختلاف ہوتا رہا, دھیرے دھیرے میں الگ ہوا. تو آخری زمانے میں ایک بار میں گیا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کسی پروگرام کے تحت, تو وہاں ملاقات تھی. تو انہوں نے کہا کہ, مجھے اب تک یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جماعت سے الگ ہونا ہم لوگوں کے لیے درست نہیں ہے. اپنے کو ملا کر کہا تھا انہوں نے کہ میں اور آپ کوئی نئی جماعت بنا نہیں سکتے, نئی جماعت بنانے کے لیے ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. تو جماعت سے وابستہ رہنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے, عافیت ہے, یہ کہا تھا انہوں نے. لیکن میں بہت, یعنی بہت ساری کیفیت مبتلا تھا اس زمانے میں, کیا کروں. تو میں نے جو چیز بھونچال بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو میں نے مطالعہ کیا قرآن حدیث کا اور سیرت کا, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو اصل کام ہے وہ تو ہونے رہا ہے. بظاہر جماعتیں بہت ساری ہیں, اعلی قوان سمون ہے, سلفی جماعت ہے, تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء ہے, اتنی ساری جماعتیں ہیں, لیکن میرے اپنے مطالعے کے مطابق ان میں سے کوئی بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا جو کام مطلوب ہے, یعنی دعوت اللہ. یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ملی کام کر رہے تھے کسی نہ کسی پہلو سے, اور اصل جو مطلوب ہے دعوت اللہ وہی کوئی نہیں کر رہا تھا. اور دعوت اللہ بھی روایتی انداز میں نہیں، یعنی جدید اسلوب میں، جدید دور کے تقاضے کو بروز رکھتے ہوئے دعوت اللہ. یہ کام صرف مفقود تھا. تو میں کیسے ایسی جماعت سے وابستہ ہو جاؤں جو وہ کام ہی نہیں کر رہی جو اللہ کا کام ہے؟ تو ان کا مشورہ میں نہیں سمجھ، میں پکڑ نہیں پایا. دوسری طرف یہ تھا کہ میں اپنے کو بالکل ہی یعنی ہیلپ لیس اور ہر اعتبار سے انکمپیٹنٹ سمجھتا تھا اس بڑے کام کے لیے. تو اس وقت میری حالت یہ ہوئی جیسے ایک آدمی دریا کنارے کھڑا ہوا ہے، ایک بچہ دریا کے طوفان کی زد میں آ گیا، وہ ڈوبنے لگا. تو جو باہر کھڑا ہوا ہے اگر اس کے اندر ہمدردی کی نفسیات زندہ ہے تو یہ بھول جائے گا میں تیرنا نہیں جانتا، پھر بھی کود پڑے گا. وہ چاہے ڈوبا ہے یا بچا ہے یہ نہیں سوچ پائے گا وہ، کیونکہ اس وقت اس کی ہمدردی کی نفسیات غالب ہو جائے گی اور یہ بھول جائے گا کہ مجھے تیرنا نہیں آتی، وہ بچے کو بچانے کے لیے کود پڑے گا. تو میرا حال یہی ہوا، میں اتنا غلبہ ہوا اس بات کا کہ اصل کام نہیں ہو رہا ہے کہ اپنی نالی کو میں سائڈ میں ڈال دیا میں نے اور کود پڑا میں. حالانکہ میں اس وقت پینی لیس تھا، ہوم لیس تھا، ریسورس لیس تھا، کمپینین لیس تھا، یعنی بالکل سچ مجھے تو اکیلا تھا ہر اعتبار سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کام بڑھا، بڑھتے بڑھتے اب جو کام جو سی پی ایس کے ذریعے ہو رہا ہے یا ارسلہ مشن کے ذریعے ہو رہا ہے، اپنے مانوی پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ان سب سے بڑا کام ہے. یہ چاہے وہ عرب ممالک کر رہے ہیں، وہ مسلم ممالک کر رہے ہوں، تب بھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان سب سے میں اس کو یعنی اپنی مانویت کے اعتبار سے اس سے بڑا کام سمجھتا ہوں. تو یہ کیسا ہوا؟ یہ تجربہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ قرآن میں دیکھے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تو ایک ایسا کام جو واقعتا اللہ کا کام ہو، یعنی ہماری خواہش کی بنا پر نہیں. جیسے ہم خواہش ہماری ہو کہ دنیا میں حکومت لڑائی قائم کریں، اس کے لیے ہم کود پڑیں، تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ تو بڑا خود ساختہ تصور ہے. کسی خود ساختہ تصور کی بنا پر ہم اس کو اللہ کام سمجھ لیں تو وہاں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لیکن سچ مچ اگر ہم دریافت کر پائیں اس کام سے جو واقعتا اللہ کا کام ہے، سچ مچ واقعتا، تو اس وقت ناممکن ہے کہ اللہ کی مدد ٹوٹ نہ پائے. ناممکن ہے. تو اس زمانے میں جبکہ میں اس حیض بحث میں تھا اور پریشانی میں تھا اور فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا کہ اگر سے کام بہت ہی ضروری ہے لیکن میں تو اس کا حل نہیں ہوں، کیسے کر پاؤں گا؟ اور ڈاکٹر عبدالحق انصاری کا مشورہ جو تھا وہی سب کا مشورہ تھا، ہر ایک اسی طرح کی باتیں کرتا تھا. اس زمانے میں شاید کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو مجھے یعنی انکریج کرے. سب یہ کہتے تھے کہ آپ بجھ جائیں گے، آپ بس کر جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. جتنے میرے جاننے والے تھے، جتنے میرے ساتھی تھے، مجھے یاد نہیں کوئی ایک ساتھی ہو جس نے مجھے حوصلہ افزائی کی بات کی ہو. اس کی لمبی کہانی ہے کس کس طریقے سے لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا. اس وقت صرف ایک حدیث میجر رہنما بنی. ایک رات کو ایک واقعہ گزرا جس سے یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته کفاہ اللہ عنہ دنیا ومن تشعبت بین الهموم لن یبال اللہ بین واد حلقا. اس حدیث میں مجھے ایک پیغام ملا کہ بندہ جو ہے اگر واقعتاً اللہ کے کام کو دریافت کرے, شعوری طرف کو جانے کہ یہی اللہ کا کام ہے, اور پھر وہ اقدام کر دے صحیح رخ پر, تو اس کے بعد لازمن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمیں یہ توکل اللہ ہے تو حسب کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث تھی جس نے مجھے ایک بہت نازک موقع پر یعنی فیصلے کا مجھے فیصلے تک پہنچایا. یہ واقعہ ہوا تھا رامپور میں, ایک رات کا واقعہ ہے یہ. اس کے بعد میں نے یہ شروع کیا کام, انتہائی بے بغاوتی کے باوجود. تو یہاں سے بہت ایک تاریخ ہے کس طرح اللہ کی مدد آتی رہی, کس طرح اللہ کی مدد آتی رہی. یعنی 1976 میں جب میں نے مانو السلسلہ شروع کیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ ابھی اب کا السلسلہ چل رہا ہے. یعنی جب بھی کوئی ملاقات ہوتی تو وہی کہتا وہی السلسلہ چل رہا ہے آپ کا. یعنی یہ بالکل جواب طے شدہ تھا کہ السلسلہ خود بندی ہونا ہے. اس وقت دلی میں ایک صاحب تھے جو عالم بھی تھے, وہ ان سے میں دلی میں آ کر ملا. تو اس وقت گاؤں کے گھر پر یہ مشورہ کرنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ ایک معنی اردو رسالہ نکالوں کیا رہا ہے. جب میں ان کے گھر گیا تو اس وقت وہ بیمار تھے, بستر پر لیٹے ہوئے تھے. جیسے ہی میں نے کہا کہ اردو معنی ماں, اٹھ کر بیٹھ گئے وہ, اور ان کا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز اردو میں کوئی معنی ماں چلنے والا نہیں ہے. اردو زبان میں کوئی معنی ماں چلنے والی چیز نہیں ہے. اس کا سب لوگ جتنے بھی ایک لمبے فیس تھے ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے حوصلہ شکنی کی. تو ایک بہت ہی عجیب واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب میں احسان نکال دیا اس بالکل بے بلاتی کے باوجود. تو کچھ چند مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی
ایک عالم
جن کا اب انتقال ہو چکا ہے. تو کھڑے کھڑے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ نے ارسلات اپنے معنی پر ارسلات نکال دیا ہے, کچھ پیسے کا بھی انتظام کیا ہے, کچھ فنڈ کا بھی انتظام کیا ہے. جب تک فنڈ نہ ہو اس کی بیکنگ کے لیے تو چلے کیسے ہو. تو میں نے کھڑے کھڑے ان سے کہا کیا خدا سیف سائڈ میں رہے گا. ایک عجیب جملہ نکلا تھا میرے دوارا, کیا خدا سیف سائڈ میں رہے گا. مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ایک کام کو ہمارے ذمے فرض کرا دیا دعوت اللہ کا کام. تو بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ خود پڑھے, باقی تو سب اللہ کے اختیار میں ہے, باقی تو سب اللہ کے اختیار میں, بندے کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں. تو 50% کام اگر بندے نے کر دیا ہے تو بقیہ 50% جو ہے وہ تو اللہ کو کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے اس کو. یہی ہے کہ کان حقا علی انصر المؤمنین، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے علی مائی کی مدد کو. کان حقا علی انصر المؤمنین واجب کر رکھا ہے. تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے یہاں سنا تک، اسی میں آپ لوگ بھی شامل ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ عمری علماء کا ایک گروہ ہمارے مشن میں شامل ہوگا اور میں ان کو ٹیلی فون پر خطاب کروں گا. اس وقت میرے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا، میرے پاس یہ سادہ نہیں تھا کہ میں ٹیلی فون پہ بولوں اور مختلف مقامات کے لوگ میری بات سنیں. اس وقت میرا قابل تصور تھا. آج اللہ کے فضل سے میں کتنے سارے پروگرام ہوتے ہیں ایک دو نہیں، اور جگہ جگہ انڈیا میں انڈیا کے باہر لوگ سنتے ہیں اس کو. یہ سارا اتنی پابندی چھپ رہا ہے 1976 سے آج تک، کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا. اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، وہ سب پھیل رہی ہیں. قرآن پر، حدیث پر، سیرت پر اتنی ساری کتابیں ہیں، قرآن کا عظیم ترجمہ. ابھی ایک مشن، یعنی جو جب بات ہوئی تھی ڈاکٹر عبد الحق انصاری سے، تو ان کے ذہن میں جو تھا یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ ایک بلڈنگ ہو، ایک بڑا سا مرکز ہو، تب وہاں پر ایک ادارہ ہو، ایک تنظیم ہو، تو بڑا کام ہوتا ہے. اس کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی جو اب جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے اور جو دور ادا کر آ گیا ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ای دوا ورک، الیکٹرانک دوا ورک، تو اس وقت صرف بلڈنگ بیسڈ مرکز کا تصور تھا. اب دور ختم ہو گیا، وہ اب تو الیکٹرانک بیسڈ مشن، یعنی بلڈنگ بیسڈ مشن کا دور ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک بیسڈ مشن کا دور ہے. یعنی آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ساری دنیا میں آپ سے کنٹیکٹ ہے، ساری دنیا میں آپ کام کر سکتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مشن کو، جس کو میں بہت بہت بڑے خواب کے طور پر ایک مضمون لکھا تھا میں نے، ایک خواب کہ ایک مشن کا ایک سینٹر، وہ بلڈنگ بیس تھا، وہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں یہ ذرا رہے ہیں وہ وسائل، اس طرح کا بلڈنگ بیس. تو میں اس وقت میں ایک دعوی امپائر، پھر میں نے ایک لفظ استعمال کرتا تھا اس زمانے میں، دعوی امپائر. تو دعوی امپائر جو تصور تھا وہ مبنا پر مبنی تھا، بلڈنگ پر مبنی تھا. ایک بلڈنگ ہو، وہاں پر دعوی امپائر قائم ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مشن ہے وہ بلا شبہ دعوی امپائر ہے، لیکن یہ ای دعوی امپائر ہے. یعنی الیکٹرانک دور میں ہم ہیں، اور یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن کمیونیکیشن کے استعمال کرتے ہوئے ایک عالمی سطح پر ایک کام جاری ہو گیا ہے. تو یہ جو اس زمانے میں جس کا ہم یعنی خواب بھی سچ مچ بھی نہیں دیکھ پائے تھے، آج واقعہ بن گیا ہے. تو یہ سب باتیں مجھے یاد آئیں اور میں نے سوچا کہ انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کی نیت جو ہے، اپنی صرف نیت کو سوچنا چاہیے، اپنی نیت کو. اگر اس کی نیت درست ہے تو دیکھیے، نیت درست کا لفظ میں یعنی کسی پرسار مانا میں نہیں بول رہا ہوں. عام طور پر نیت درست کا لفظ پرسار بنا ہوا ہے، میرا عزت گسار نہیں ہے. میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر دریافت کریں اس ذمہ داری کو جو اللہ کے منصوبہ تخلیق کے مطابق آپ کو پر عائد ہوتی ہے. پھر شعوری طور پر دریافت کریں کہ آپ کے حالات و وسائل کیا ہیں. پھر شعوری طور پر آپ اللہ سے وابستہ ہو جائیں. پھر شعوری طور پر ایک ایسا منصوبہ بنائیں جو سرکار اللہ کی دعاؤں پر قائم ہوا ہو. اس کا نام ہے نیت. تو اللہ کی فضل سے میں انہی چیزوں سے گزرا اور آج تک اسی میں جیتا ہوں. میں آج تک تو جب آپ ایک پورا کورس سے گزریں اس طرح اللہ سے وابستہ رہیں اور اس طرح اپنے آپ کو پوری طرح سے یعنی یکسو کر کے اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ فیصلہ لے سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ کی مدد ٹوٹ پڑتی ہے. اور میرا ایک عجیب تجربہ ہے اس مشن کے واسطے سے. یہ پورا مجموعہ جو ہے کبھی بھی حق کی حمایت نہیں کرتا. ایسا کبھی ہوا نہیں تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ پورا مجموعہ یعنی سارے مسلمان سارے جماعتیں سارے عرب لوگ سارے نان عرب لوگ ہماری حمایت کریں. اس کو مجموعے کی حمایت کر رہا ہوں. تو مجموعے کے سطح پر حمایت کبھی سچائی کو نہیں ملتی ہے لیکن افراد کی سطح پر اللہ تعالیٰ کھا کرتا رہتا ہے. آدمی ایک فرق کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو کام کر دیتا ہے. تو چونکہ میرا تجربہ ہے کہ روزانہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ رسالہ کے معاملے میں تھوڑا فرق کھڑا ہوا اس نے کام کر دیا. جو میری بیل میں اسفار جو میرے بھی اس میں تھوڑا فرق کھڑا ہوا اس نے وہ کام کر دیا. کتابیں لکھنے کا معاملہ ہے اس میں میں سوچتا رہتا ہوں کہ فلاں فرد میری مدد پر آیا اس سے یہ کام ہو گیا. گڈ ورڈ بننے کا معاملہ ہے پورا فرد اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اس کی وجہ سے گڈ ورڈ بن گیا. جو ہمارا جو جہاں میری رہائش گاہ ہے ہمارا برکز ہے جہاں میں ہر اتوار کو لکچر دیتا ہوں وہاں بھی کوئی فرد کھڑا ہوا اس سے سارا کام ہو گیا. سارا یعنی جو پوری مدت ہے کام کی جو بہت سارے پہلو ہیں ہر موقع پر کسی فرد نے کام کیا ہے. لوگ ہمیشہ مجموعے پر نظر رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجموعہ مدد کرے. تو مجموعہ کبھی آپ کی حمایت پر نہیں آئے گا. مجموعہ کبھی آپ کی حمایت پر نہیں آئے گا لیکن افراد نکل نکل کر آپ کی حمایت کرتے رہیں گے. یہ بہت عجیب تجربہ میرا یہ ہے. میں اس ذاتی تجربے سے پہلے اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا. اس حقیقت جو جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے دعوت دی تو حضرت موسیٰ اکیلے تھے. سارا مصر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ تھا. تو فرعون نے کہا کہ میں تم قتل کر دوں گا. اس وقت ایک دربار کا ایک شخص کھڑا ہو گیا. قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول رب اللہ. وہ خود دربار کا آدمی جو آل فرعون سے تعلق ہوتا تھا وہ کھڑا ہو گیا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر وہاں پر فرعون کو اقرام قلب سے بات رکھا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس کو تفسیروں میں آپ پڑھیں تو اس کو آپ ایک بطور واقعہ کے طور پہ سارے محافظین کا ذکر ایک واقعہ ہے. نہیں یہ واقعہ نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک سنت ہے. یعنی رجل مومن جو تھا وہ ایک اعتبار سے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ تھا، لیکن دوسرے اعتبار سے وہ اللہ کی ایک سنت ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فرد کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ فرد آپ کا کام کرتا ہے. آپ اس کو سوچیں تو آپ میں ہر شخص کو اس طرح تجربہ پیش آتا ہوگا، اور پھر آپ کو شکر بہت بڑھ جائے گا آپ کہ دیکھو مجموعہ میری حمایت کا نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرد میری حمایت کھا کر. یہ بڑا بہت ہی زیادہ یہ تجربہ ہے میرا عجیب ہو رہی ہے ہر موقع پر کہ مجموعہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پورا مجموعہ آپ کے بعد کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہمیشہ وہ ہر صورتحال میں ایک فرد کو کھڑا کر دے، ایک فرد کو کھڑا کر دے. تو آپ کو چاہیے کہ اس فرد کو پہچانے، اس کی عزت کریں، وہ اس کے ذریعے جو موقع کھل رہا ہے اس کو اویل کریں. یہ ایک بہت بڑی سنت الہی ہے جو دربار فرعون کے مومن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے. لیکن تفسیروں میں یہ ایک گزرا ہوا واقعہ کے طور پر پڑھتے ہیں، سنت الہی کے طور پر نہیں پڑھتے. اس وجہ سے شکر کا ایک آئٹم حذف ہو گیا. تو بہرحال آج مجھے موت کی خبر سن کر بہت سی باتیں یاد آئیں. ایک لمبی مدت ہے یہاں سے وہاں تک، تو بہت ساری باتیں وہ میں ٹیلی فون پر نہیں کہہ سکتا. صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگ مجھے ڈسکریج کرتے رہے، سب کے سب لوگ، یعنی خود میری فیملی کے لوگ، جاننے والے لوگ، تمام لوگ. لیکن آخر کار جو ہے میں نے جو واقعہ پیش آئے ہوئے ہے کہ ہر مرحلے پر، ہر بورڈ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حامی کھڑا کر دیا، اس کی وجہ سے مجھے دلی میں رہنے کے لیے گھر ملا، اس کی وجہ سے دلی میں ایک آفس ملا، اس کی وجہ سے مجھے ایک ٹیم ملی، اس کی وجہ سے مجھے انگلیوں کا گروپ ملا، کشمیروں کا گروپ ملا، امریکہ کا گروپ ملا، ایک ٹیم ملی، ایک فیملی ملی، مواقع ملے، اور عجیب عجیب طریقے سے اللہ کی مدد شامل ہوئی. یہاں تک کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کمپیوٹر کی الفبے بھی نہیں جانتا، کمپیوٹر کی میں ABCD بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ مجھے ٹیلیفون بھی ڈائل کرنا نہیں آتا. اس وقت جو میں ٹیلیفون بات کر رہا ہوں، مجھے خود ڈائل کرنا ہو تو میں ڈائل نہیں کر پاؤں گا. ایک آپ نے ڈائل کیا، یہاں گھنٹی بجی، میں نے ریسیو اٹھا لیا. تو جو شخص ماڈرن ٹیکنالوجی سے اتنا زیادہ بے بہرا ہو، اس کا جاری کردہ مشن اس وقت پورا کا پورا کمپیوٹرائز ہو کر چل رہا ہے. ہمارا مشن جو ہے اس وقت پورا پورا کمپیوٹرائز ہو کر چل رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی سے جس طرح سے دعوت اللہ کے لیے ہمارے مشن میں فائدہ اٹھایا جا رہا، دنیا میں کوئی بھی دعوت کا مشن نہیں ہے جو اس طریقے سے اسے فائدہ اٹھا رہا ہو. تو کیا ہے، لوگ دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، میں خود تو کر نہیں سکتا تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی دوسرا یقین آتا ہے، اس سے یہ یقین آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں. وہ جو قرآن میں حضرت رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تحزن لندن لا مانا، آپ اس کو پڑھیں گے تفسیروں میں تو بس رسول اللہ کا واقعہ کے طور پر سارے مفسرین اس کو رسول اللہ کا واقعہ سمجھتے ہیں، ہم سب کا واقعہ یہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہمیں ہر شخص کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ واقعہ رسول نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے، یہ اسم رسول ہے، یہ سنت الہی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ کا واقعہ صرف نہیں ہے, وہ سارے انسان کے لیے, سارے اللہ کے تمام بندوں کے لیے ایک سنت الہی کا تعارف ہے. میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے گہرے پہلوؤں کو سمجھیں, اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پر دین کی جمع پڑھ سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
جی فرمائیے.
طائف کے موقع پر رسول اللہ نے اپنی انتہا درجے تک کی عاجزی کا اظہار کر دیا. تو زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں دائی کی زندگی میں کہ بالکل عاجز ہو جاتا ہے حالات, تو اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے.
ہاں
تو گویا دعوت عاجز ہو گئی تھی مولانا, تو دائی جو ہے نا دعوت کی جو حالت دے کر بالکل عاجز ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی جس کی ایک کھلی مثال رسالہ مشن آج اس مقام پہ پہنچا ہے مولانا.
دیکھیے اصول یہ ہے عجز تام کی مدد, عجز تام کی سطح پر نصرت تام آتی ہے. عجز تام کی سطح پر نصرت تام آتی ہے, یہ اصول ہے. جی ہاں فرمائیے.
ایک دم بالکل یعنی عاجزی خدا کے نصرت کا فتح باب ہے مولانا, کل بالکل واضح ہو گیا مولانا ہے. ہر واقعہ زندگی کا جو ہے نا یاد آتا ہے مولانا کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے.
جی ہاں اور کون سا ہوگا؟
ایاز بول رہا ہوں. کل آپ نے اپنا جو سفر سنا ہے مولانا وہ بہت ہی ایمان افروز تھا مولانا.
جی
اور آپ نے کل یہ جو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, یہ ایک پرمانینٹ خدا کا اصول ہے جو کسی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ایک عام بات ہے. سونا کل یہ آیت تو میں مجھے ایسا لگا جیسے میں پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہوں زندگی میں. لا تحزن ان اللہ معنا
جی
اب تک میں اس کو خاص کیے ہوئے تھا غیر شعوری طور پر.
جی جی ساری تفسیروں میں اس کو بس رسول اللہ کا معاملہ سمجھتے ہیں, وہ دوسرے تہرائی کا معاملہ ہے. اچھا صاحب اور کون صاحب ہیں؟
محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. کل کے مسئلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی مجموعے کی سطح پر حق کو حمایت نہیں ملتی, البتہ افراد کی سطح پر ہمیشہ حق کو حمایت ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی مولانا کہ یہی بات جو آج مولانا فرمایا قال رجل المؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا, تو یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی سنت کا بیان اس آیت کے اندر ہے. تو یہ بات ایک دعوتی زندگی میں بہت ہی ہمت افزا بات ہے مولانا, ورنہ مجموعے کو دیکھ کر کے دائی جو ہے ہم کو ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے کہ اتنی حق بات ہے اور یہ مجموعہ کیوں نہیں قبول کرتا ہے.
آپ لوگ بھی دیکھیں, آپ لوگ اگر فتح کی سطح پر سوچیں گے تو شکر شکر بھی جئیں گے, اور مجبوری کی سطح پر جئیں گے تو مایوسی بھی جئیں گے.
جی
آپ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا, کہیں گے کہ فرد آپ کا مل رہا ہوگا آپ کو اس پد کی سزا کو سنیے تو شکر آئے گا. جی اور کون سا؟
جی مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور.
جی
مولانا کل یہ آپ کی جو یہ تھی پوری طرح واضح ہو گیا. لوگ جو ہے جہاں ہمتیں توڑ رہے تھے لیکن خدا کا یہ مقصد تھا کہ یہ مشن آگے بڑھے اور اس مشن کا کام ہو, اور خدا کا مطلوب کام یہی تھا, تو اس کے لیے کیسے خدا نے ساری نصرتوں کو جمع کیا اس کی ایک زندہ مثال ہے مولانا.
جی بول رہا ہوں. اور کون صاحب ہے؟
فرحاد احمد بول رہا ہوں مولانا.
جی بولیے
مولانا. آپ نے پیغمبر انسان تنصر اللہ ینصر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ لکھا کہ نصرت خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ فطرت خداوندی سے موافقت کر جائیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اور اس کا ایک ڈیمونسٹریشن نبیوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کریشن پلان آف گاڈ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تو خدا کی مدد آئے گی. اسی طریقے سے آپ بھی لے کر اٹھے تو اب یہ کیا رسالہ مشن زیرو سے اٹھ کر کے ایک پورے عالمی پیمانے پر پھیل چکا ہے یہ معلوم ہوا کر.
جی جی اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
مولانا کل جو آپ نے جو باتیں بتائی تو مولانا ان سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا مولانا. تو میرے لیے یہ بات بہت زیادہ عجیب تھی اور بہت زیادہ تھرلنگ بات تھی کہ آپ نے بتایا کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو اس ڈوبنے والے کا اگر کوئی خیرتا صحیح معنوں میں خیرتا ہے تو یہ بھول جائے گا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی ہے, وہ کود پڑے گا. مولانا یہ جو جملے میرے لیے بہت زیادہ تھرلنگ کے تھے مولانا, بہت زیادہ اس سے مجھے حوصلہ ملا مولانا.
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی چاہ رہے ہیں؟
جی مولانا میں اسرار مکے سے بول رہا ہوں.
آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟
مکہ سے بول رہا ہوں مولانا.
اچھا دیکھیے یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ 21ویں صدی میں ہم اس پوزیشن میں کہ ایک ایسی صحبت ایک ایسی بجلس قائم کریں جو عربی ہو, یعنی صحبت اور مجلس کے جو تصورات ہیں حدیثوں میں اس کا ایک یونیورسلائزیشن ہے. یہ کہ دیکھیے میں دلی میں ہوں, کوئی گلبرگا میں, کوئی امر آباد میں, کوئی کہاں مزور میں, مکہ میں, ہم سب اس طرح سے باتیں کریں جیسے دیکھیے ایک ہی جگہ ہوں. اس طرح کی ربانی مسجد جو ہے حلقۂ ذکر جو جس کا فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں, تو یہ تاریخ میں پہلی بار وجود میں آئی ڈیو ٹو ماڈرن کمیونیکیشن. تو کیسا عجیب شکر کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ آپ مکہ میں ہیں تو وہ حدیث مجھے آیا ہے کہ یا اخی لا ترسنا, یہ دعا ہے یہ فرمائیے. اس میں حدیث بات آنا ہے کہ لا ترسنا دعا کا یا اخی لا ترسنا فی دعا کا واللہ واسع. یہ الفاظ ہے
ہاں مولانا.
جی
ہاں یا اخی
لا ترسنا
لا تنسنی فی دعائک یا اخی
لا تنسنی فی دعائک یا اخی. وہی میں کہتا ہوں مولانا اسرار صاحب سے. یہ سب کیسی عجیب بات ہے کہ عالمی سطح پر واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے محلی سطح ہوا کرتے تھے. کیسی عجیب بات ہے پوری تاریخ میں اس طرح کے مجلس اس طرح کا ذکر صرف محلی سطح ممکن ہوا کرتا تھا, آج عالمی سطح ممکن ہو گیا. نشون کا سمندر میں ہم بھی رہے ہیں اور وہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو معاشی اور ناشکری کی باتیں کرتے ہیں. جی صاحب بتائیے. بہت اثر صاحب
مولانا میں جب طواف کے لیے مطاف پہنچا تو میرے اندر بھی یہی احساس ہو رہا تھا مولانا کہ اسی مکے میں لتکون للعالمین نذیرہ کی آیت نازل ہوئی تھی, لیکن رسول اللہ کا جو انذار تھا وہ محلی تھا. تو جب میں آپ کو فون کر رہا تھا ابھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے ایک پروسیس کو بتایا ہے کہ آپ کا مشن عالمی انذار کے دور میں پہنچنے والا ہے. ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں مولانا,
ماشاء اللہ بہت صاف آ رہی ہے آپ کی آواز, بالکل صاف جیسے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں. کتنا عجیب معاملہ ہے، آپ مکہ میں ہیں، ہم دلی میں ہیں، کوئی بلور میں، کوئی گلبرگہ میں، کوئی عمر آباد میں، اور پھر یہ ریکارڈ ہو کر کے پھر اور سب جگہ پھیلے گا، مولانا اخبار صاحب ریکارڈ کر بھیجتے ہیں تو عالمی سطح پھیل جاتا ہے، یہ کیسی اہم بات ہے؟ ایسا حالت میں جو لوگ باتیں کرے نگیٹو باتیں، وہ برتر حرام باتیں کرتے ہیں، حرام سے بھی زیادہ بڑی چیز کوئی ہے کہ کائنات شکر میں اللہ تعالیٰ میں پہنچا دیا، کائنات شکر کے دور میں ہم اس وقت کائناتی شکر کے دور میں، اس حالت میں جو لوگ باتیں کرے نفرت کی، وہ بلا شبہ وہ خنزیر کھانے اور شراب پینے سے زیادہ برا کام کرتے ہیں، وہ اب جو لڑائی چھیڑتے ہیں انہیں لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ سب صورتیں دریافت کی، کتنا زیادہ برا کام ہے یہ. اور ظاہر دنیا میں کوئی ایک بھی عالم نہیں جو بولے، ایک بھی عالم نہیں عرب سے آزم تک جو بولے کہ تم کیا کر رہے ہو، کون سے کام کر رہے ہو تم. ہاں فرمائیے مولانا اشرف صاحب، فرمائیے کیا کر رہے تھے آپ؟
ہاں مولانا میں یہی کہہ رہا تھا کہ مشن عالمی انصاف میں پہنچ چکا ہے رسول اللہ کا مشن.
ماشاء اللہ جزاک اللہ.